مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کروں گا، نہ فون وصول کروں گا، نہ میسج کسی کو کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا، اور یہ بھی چیک نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے یا انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھتے رہنے، اس میں دوسرا ناخن گھماتے رہنے، انگلیاں دانتوں سے چبانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جنہوں نے نیت کی وہ دو زانو ہو بھی جائیں۔ التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، جس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں وہ دو زانو ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت اس دوران مسکراتا رہوں گا، اپنے لیے بھی نیتیں بڑھائے لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگر چیک کیا ہے تو، کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ ورانے کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعت المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کہہ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران بھی اور ویسے بھی بیٹھے بیٹھے حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صلو علی الحبیب کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میری نیکیاں ان پر ملنے والا اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً تمام شہیدانوں، اسیران کربلا، زخمی کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاءالدین نقشبندی، خواجہ غریب نواز چشتی، امام احمد رضا خان، امام غزالی، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو وقف مدینہ ہیں یا 25 ماہ یا 12 ماہ کے لیے مسافر بنے ہیں یا جو ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہیں، ہر مہینے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے جمع کروانے والے اور والیاں، تمام مدنی برقع پہننے والی اسلامی بہنیں اور تمام مسلمان انسان و جنات کو یہ ثواب پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
باپا، بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں پیش کر رہے ہیں، اور اسی طرح ڈھاکہ کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ 112 عطیات باکس یہ ڈھاکہ میں لگواؤں گا۔
واہ کیا بات ہے،
انشاءاللہ
ماشاءاللہ۔ بنگلہ دیش غریب ضرور ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ایسے پیسے بھی تو ہوتے ہوں گے نا، کھاتے بھی تو ہیں نا، تو صرف 112 ایک نے ہی ہمت کی ہے، ایسا نہیں کرے۔ بنگلہ دیش کی آبادی تو اتنی آبادی ہے کہ جس کی انتہا نہیں، وہاں تو 1 کروڑ اگر بکس لگائے تو بھی شاید کم پڑے، اتنی آبادی ہے۔ ایک موبائل لگائیے تو ذرا بنگلہ دیش کے دیوانے بھی حرکت میں آؤ، باکس لگاؤ عطیات کے۔ صلو علی الحبیب۔ بلوچستان والوں نے کوئی پیغام نہیں دیا، بیٹھے ہوئے خالی، یا ایسا نہیں کرو نا یار، آپ بھی تو عطیات باکس لگاؤ نا، ڈیرا اللہ یار والے تھک گئے ہوں گے نا بےچارے، آپ بھی پیغامات بھیجیں گے، ہم بھی اتنے عطیات بکس لگائیں گے دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کے لیے۔ اپنے اپنے پلے سے ایک ایک بکس لگا لو یار، سب اپنے اپنے گھروں میں لگا لو، دکانوں میں لگا لو، 300 روپیہ ہدیہ ہے صرف۔
بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ایک نیکی کی دعوت دے دوں
باپا سائیں، کوئٹہ کا انشاءاللہ 326 مدنی بخش انشاءاللہ لگایا ہوں گا
انشاءاللہ، اور کوئٹہ شہر سبنی کھنا بڈو ہے بلوچستان جو دل ہے بارہویں شریف جو مہینہ ہے
1226
گھنے ڈیئن میں لگائندہ
انشاءاللہ 41 دن دے اندر اندر
انشاءاللہ
بابا انشاءاللہ 41 دن دے اندر 1226 مدنی پاک انشاءاللہ لگایا ویندا
پوئن جی مکمل نگرانی ہوجے انن سا ہر ماہ عطیات دی وصولی ہوجے ایہ نہ کہ لگائے کرے تما بھول جی وینو پٹھیاں پھری ڈسو ہی کونا
انشاءاللہ تو ادھر باپان جی کارگزی تاں جو بارگاہ میں پیش
کریں انشاءاللہ جل جلالہ جزاک اللہ ماشاءاللہ
لنگر رسائل جی بھی انشاءاللہ کوئٹہ کا باپان انشاءاللہ ترکیب کی ہوئی تھی
انشاءاللہ
ہن وقت الحمدللہ دیرا الیار کا باپا جانی ماشاءاللہ چار اسلامی باہر 12 ماہ یہ مدنی قافلے لا الحمدللہ تو بدل تیار ہیں
ماشاءاللہ
چار اسلامی بار الحمدللہ ہتھوں ہتھ الحمدللہ 12 ماہ جے لائے مدنی قافلے میں سفر کرنا الحمدللہ تیار ہیں
ماشاءاللہ انہن جی زیارت تھی
اللہ فرمائے باپا جانی الحمدللہ بلوچستان جے لائے بلوچستان کے مدنی قافلن جی پان بھی اہم ضرورت ہے
بے شک
یہ طرح خدا میں مدنی قافلہ مختلف ممالک دا سفر کن تھا تھی سکے تو ماشاءاللہ بلوچستان کے اندر بھی مدنی قافلن کی بے حد ضرورت ہے
الحمدللہ ایندائن مدنی قافلہ تواں جے بلوچستان میں الحمدللہ مبلغ ایندائن ہیر بھی آئن گوادر تواں بدھیا ہوندا گوادر میں قافلو ہیر آیو ہے 12 ڈین جو الحمدللہ بیا قافلہ بھی ہوندا انشاءاللہ بلوچستان میں بلوچستان لا بڑو صبح ہے
الحمدللہ باپا جانی ماشاءاللہ دو جل الحمدللہ مدنی چینل کے حوالے سے بلوچستان کی گھٹی گھٹی ہر شہر میں دھوم مچی پئی الحمدللہ خصوصاً کوئٹہ شہر کے حوالے سے
ماشاءاللہ کوئٹہ شہر تو میں چند بار آیا ہوں اجتماع بھی ماشاءاللہ شاندار تھیندو
الحمدللہ جے پشتون اسلامی بھائر ہیں
جی
وہ مدنی چینل کے ڈسی کرے مدنی ماحول سے الحمدللہ وابستہ تھی رہے ہیں
ماشاءاللہ
مرحبا ان انفرادی کوشش ذریعے ملاقات تھے تھی وہ پہنچا تاثرات بیان کن تھا الحمدللہ اگر سا کے کا خبر کون ہوئی ہی آشکار نے رسول جو مدنی چینل ڈسی کرے اساں جے الحمدللہ گھرن جے اندر مدنی انقلاب برپا تھی چکو ہے
الحمدللہ ماشاءاللہ دیرا اللہ یار خان دیرا اللہ یار زندہ باد ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام قمر عطاری ہے اور شہر کمالیہ کا رہنے والا ہوں امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے ایک عرصہ سے موبائل کی حفاظت کے لیے ایک تویز بنا کر اس کا میسج چل رہا ہے جو آپ اور مجلس کے نام سے منسوب ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے
اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا تعویذ نہیں چلایا تو یہ کہ وہ دعوت اسلامی کا سورج اس وقت آب و تاب سے چمک رہا ہے سبھی روشنیاں اس سے حاصل کر رہے ہیں مگر یہ دھوکہ ہے نا فراڈ ہے تو دعوت اسلامی نے کوئی ایسا تعویذ نہیں چلایا مہربانی کر کے دعوت اسلامی کو معاف رکھو اس کو دین کا کام کرنے دو اس مسجد بھری تحریک کو چھیڑو مت ابھی بہت مسجدیں خالی پڑی ہیں ان کو بھرنا ہے ہم کو نمازیوں سے مسجدوں کو آباد کرنا ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام دلدار شیخ ہے میں کراچی میں گلستان جوہر سے تعلق رکھتا ہوں جناب میرا یہ سوال ہے
کہ انسان کی ترقی کے لیے خصوصاً میرے نام کے حوالے سے مجھے کون سا پتھر راس آئے گا اور مجھے کس پتھر کی انگوٹھی پہننی چاہیے؟
انشاءاللہ سیکھ کر اچھی طرح نماز پڑھو گے تو یہ یقیناً راس آئے گی، کیونکہ قرآن کریم میں بالکل یعنی کہ واضح طور پر یہ بیان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کے کاموں سے روک دیتی ہے. تو آپ نماز کو اپنا لو، ایسی راس آئے گی کہ انشاءاللہ جب آئندہ آپ مائک لوگے نا تو ہم آپ کو پہچان نہیں سکیں کہ یار یہ تو وہ کوئی ٹائپ اور کوٹ پٹلون والا تھا، یہ ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ ہے، مدنی حلیہ اس کا. تو سب سے بڑا وظیفہ جو نماز ہے، با جماعت نماز پہلی صف میں. اب پتھر ہے، پتھر کہاں سے راس آئیں گے اپنے کو؟ پتھر کہاں ڈھونڈتے پھرو گے آپ؟ تو یہ بعض اوقات بےچارے اس طرح کے بھولے بھالے لوگ ہوتے نا، یہ بھی شاید بابا جیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہوں گے. اور پتھر اس کو ٹکا دیتے ہوں گے. کئی مطلب ہوتے ہیں کہ وہ انگوٹھیاں پہنتے پہنی ہوتی ہیں، بھائی یہ اس بابا نے دیے، اس بابا نے دیے، تو یہ مدینے کی ہے، تو یہ صاحب وہ اجمیر شریف کی ہے، یہ بغداد سے آئی ہے، تو کئی کے انگوٹھیاں اور کئی کے نگ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اس نام سے کون سی راس آتی ہے اب یہ خدا بہتر جانے. البتہ انگوٹھی کا ایسا کہ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی ہو مرد کے لیے، اور اس میں ایک پتھر کوئی سا ہو، مت پتھر ہو، پلاسٹک ہو، کوئی بھی نگ ہو، وہ ایک ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو. تو اب اس وزن کی وہ انگوٹھیاں نہیں ہوتی، وہ تو اسٹیل کی ہوتی ہیں، بعض اوقات اور طرح طرح کے پتھر ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پر جو بیچنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بیچنے والوں کے بھی انداز اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی دیکھا کرے. عام طور پر سلجھا ہوا یا اہل علم ان پتھروں میں دیکھا نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. جب پتھروں کے کوئی اثرات کی کوئی روایت آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیجیے، جو بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے پتھروں کے اثرات بتائے جاتے ہیں.
تو ہے اثرات کے تو لکھا ہے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں انگوٹھی پہننے کا ذکر ہے اور اس میں پتھر کا ذکر ہے، تو اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ پتھر عقیق کا تھا.
عقیق
جی
اور سو مور تھی نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پتھر مبارک پر محمد الرسول اللہ.
اس کو تو اس پتھر پہ تھی یہ تو نہیں پڑا، لیکن وہ سنت جو ہے اچھا. وہ ہے اسی کے لیے جو مہر لگائے،
مہر لگائے تو یوں ہو سکتا کہ اسی پتھر پر کندہ ہو محمد الرسول اللہ. تو پتھر کے اثرات صاحب نے لکھا
جی، لیکن یہ کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ اعتقاد جیسے کہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے کہ مؤثر حقیقی رب عز و جل کی ذات ہی ہے، یہ ہے کہ اس پتھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی تاثیر کو پیدا کر دیتا ہے،
جیسے دواؤں میں
جی
اور غذاؤں میں. غذا بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ اس کا اثر پڑے گا، ورنہ غذا بھی اندر جا کے فساد کرتی ہے، ہضمہ درست نہیں ہوتا تو وہی غذا لائن میں لگا دیتی ہے آدمی کو، ہضم نہیں ہوتی اور پریشان کر دیتی ہے، دوسرا وہی غذا کھاتا ہے تو اس کو موافق آتی ہے. تو اب یہ کہ کسی کے نام کے ساتھ پتھر میں نے پڑھے، یہ آپ جو فرما رہے یاد پتہ پڑھا ہے میں نے، اس لیے میری توجہ تھوڑی گئی نا، تو میں اس لیے وہ تھوڑا وہ اپنے انداز کو میں نے تبدیل کیا کہ پتھروں کا ہے کچھ ایسا. تو اب یہ کہ نام کے ساتھ تاثیر ہونا پتھر کی، یہ پڑھا نہیں ہے ویسے، یہ بس اسی طرح کے بابا ہو رہی ہے. پتھر جو بیچتے ہیں نا، یہ واقعی میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے پتھر بیچنے والے عموماً جو ہے نا وہ یہ مزاروں پہ بکتے ہیں، یہ پتھروں والے کڑے بکتے ہیں، پتھروں والی انگوٹھی نہیں بلکہ بڑے بڑے انگوٹھے بکتے ہیں، یہ عام طور پہ ہوتے ہیں اسٹیل کے، پیتل کے، اس طرح. تو یہ انگوٹھیاں ناجائز ہوتی ہیں. صرف وہ چاندی کا جو وزن بتایا نا 4.5 ماشے سے کم وزن ہو، اس میں بس ایک پتھر کون سا بھی ہو، بھلے جون سا بھی ہو، اور اس میں وزن اس کا پتھر کا بھلے کتنا ہی ہو، اس کی قید نہیں ہے. اور یہ بھی پہننا جو ہے نا وہ مباح ہے، اس کے فضائل نہیں ہے، فرض واجب تو کیا، فضائل بھی نہیں ہے، بہتر یہ کہ انگوٹھی نہ پہنے، یہ تو اعلی حضرت نے لکھا ہے، اعلی حضرت کے فتوی کا خلاصہ ہے. انگوٹھی صرف اس کے لیے سنت ہے کہ اس کو مہر لگانی ہے. قاضی ہوا، مفتی ہوا، تو اب نہ مفتی مہر لگاتا ہے نہ قاضی مہر لگاتا ہے. اب سب اسٹیمپ، ربڑ اسٹیمپ چلتی ہے یا طرح طرح کی اسٹیمپ پہ اب آ گئی ہیں، تو وہ اسٹیمپ لگتی ہے. اور اب تو فتویٰ بھی کمپیوٹر کے ذریعے بھی جا رہے ہیں، تو اس میں پھر مہر اللہ علم کمپیوٹر ہی لگاتا ہوگا اپنی مہر.
ڈائریکٹ نیٹ کے ذریعے جو جاتے ہیں اس پہ تو نہیں لگتی مہر،
باقی خالی نام ہوتا
ہے. جی جو پرنٹ نکالا جاتا ہے اس پہ لگائی جاتی ہے،
بلو رنگ کی مہر لگاتے ہیں.
جی
تو یہ تو اب ان کے لیے بھی سنت نہ رہا نا، وہ کیونکہ وہ علت فوت ہو گئی مہر لگانے کی. عوام کے لیے جو جس کو انگوٹھی کا مہر لگانے کی حاجت نہیں ہے، اس کے لیے سنت نہیں ہے. میں بھی نہیں پہنتا، میرے کو بھی مہر لگانے کی حاجت نہیں ہوتی. سنت ہوتی تو میں بھی کوشش کرتا کہ چلے اس سنت کو اپنا لوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام فی نصب اللہ شاہ استاری ہے. میرا گزارے طیبہ سرگودہ سے تعلق ہے. تو میرا بابا جانی سے سوال ہے حضور کے، یہ آج کل جیسے گنے کا سیزن ہے، کماد کا سیزن ہے، تو لوگ ٹرکوں اور گاڑیوں سے گنا وغیرہ کھینچتے ہیں، بچے یا بڑے بھی، تو مطلب بعض دفعہ وہ ڈرائیور یا اس کے کنڈکٹر سے اجازت تو لے لیتے ہیں کہ ایک دو گنے لے لیتے، وہ ان کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کھینچ لو. تو کیا وہ ان کے کہہ دینے سے، جبکہ مالک تو موجود ہوتا نہیں، تو کیا وہ گنا یا وہ جو کھینچتے ہیں تو اس کو چوسنا یا اسے مطلب بچوں کے لیے گھر میں لانا، تو کیا یہ جائز ہے یا اس کی شرن کیا حقیقت ہے؟
اگر واقعی وہ ٹرک والا مالک نہیں ہے یا جو اجازت دے رہا وہ مالک نہیں ہے اور پھر وہ پیسے لے کر گنا دے دیتا ہے تو وہ ناجائز ہے، گناہگار، جہنم کا حقدار ہے. اور جس کو معلوم ہے کہ یہ مالک نہیں ہے، اس کے باوجود اگر اس سے خریدتا ہے تو یہ بھی گناہگار ہے. پھر یہ کہ وہ مجہول صورت ہے نا،
خرید تو نہیں، کھینچتا ہے وہ، جا رہا ہے ٹرک تو وہ ڈرائیور یا کنڈکٹر سے پوچھ کے کھینچ لیتے ہیں پیچھے.
وہی کہ یہ لے لو 10 روپے اور جو ایک دو کھینچ لیے،
ویسے بھی نہیں، ویسے
بغیر پیسے کھینچ لو کہتا ہے. اچھا ہاں، خرید بھی نہیں سکتا اور بغیر پیسوں کے بھی نہیں لے سکتا ظاہر ہے. ہاں گنے کا مالک ہے وہ ٹرک کا ڈرائیور، اور عموماً نہیں ہوتے یہ مالک نہیں ہوتے، یہ تو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں بس، یہ خالی پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ تو ان کے پاس ایک طرح کی امانت ہے، یہ بس اس کو پہنچانا ہے. تو یہ پوتے کھینچ لو تو یہ کوئی ان کا نیک کام نہیں ہے، بلکہ گناہگار ہوتے ہیں اس طرح.
تو وہ صرف کھینچنے کا ہی نہیں ہوتا، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پھاٹک پر جس طرح ٹرالی یا ٹرک رکا، اس طرح سگنل پر رکا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے چھپ کر کے کھینچ لیے جاتے ہیں.
یہ تو ظاہر چوری ہوئی.
جی جی،
کسی کا مال ناحق چھپا کر لے لینا چوری،
اس کی نسبت زیادہ ہے، اس پر رہنمائی فرماتے
ہیں. یہ چوری ہے، بالکل حرام، اور جہنم میں لے جانا والا کام ہے. جو بھی پیٹ میں گیا وہ حرام ہے، جب تک پیٹ میں رہے گا اللہ تعالیٰ کی اور لوگوں کی اس پر یا فرشتوں کی اس پر لعنت پڑتی رہے گی. اور اگر اسی حالت میں مر گیا کہ پیٹ میں وہ حرام کا لقمہ موجود ہے، تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی حالت میں مر گیا تو اس سے تو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور تو حق العبد بھی ہے، جس کا یہ چھینا ہے اس طرح، یہ تو دینا بھی پڑے گا اس کو. اب اگر اس کے مالک کو نہیں جانتا کون سا ٹرک تھا کیا تھا، تو اتنی رقم وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، کسی فقیر شرعی کو دے دے، توبہ بھی کرے. یہ عام ہے، یہ تو خالی گنوں کا ہی نہیں ہوتا ہوگا، اور بھی غلہ وغیرہ بھی ہوں، کھجوروں کی گاڑیوں سے بھی دیکھا ہے کہ کھجوروں کی گاڑیوں سے بھی وہ چٹائیوں کے بعض اوقات وہ پیکٹ کھل جاتے ہیں، تو اس میں کھجوریں لوگ نکالتے ہوتے ہیں، یہ دیکھا میں نے. تو بس یہ مال مفت لے بہرے، مال مفت بھی نہیں ہے تو مال حرام ہے نہیں، تو مال مفت ہو کے کوئی تقسیم کر رہا اور اس کو لے لیا، وہ تقسیم کر رہا اس سے لے لیا تو وہ تو جائز ہے، جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو ممانعت کی. تو سب لوگوں کو اس سے بچنا ضروری ہے. اور جو یہ ٹرک والے اور یہ اوپر بٹھاتے، کلینر بولتے ہیں شاید اس کو، اوپر بٹھاتے اسی لیے کہ وہ مال کوئی ضائع نہ ہو، گرے نہیں، کوئی چھینے نہیں، کہیں سے کوئی کھینچے نہیں، اس کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے. تو وہ بھی اگر کوتاہی کرے گا اور اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہ لوگ نکال رہے، تو یہ بھی گناہگار ہے، اور عذاب نار کا حقدار ہے. کلینر کو بالکل وہ سارا راستہ چوکنا رہنا ہے تو سو جاتے ہوں گے, تو یہ کیسے ان کی ڈیوٹی پوری ہوگی؟ باری باری سونا ہوگا ان کو اگر ایک سے زیادہ ہیں تو. اور جو جس طرح کا اجارہ ہوا ہے اس کا, یہ کہ وہ ہوتا مال کی حفاظت کے لیے, اور گر کے بےچارے بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں, یہ سوتے رہتے ہیں اوپر, اسی لیے ان کو بٹھایا جاتا ہوگا کہ یہ اس کی حفاظت کریں, ہے نا؟ سمجھ میں یہی آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
اسی طرح ان لوگوں کی بھی رہنمائی فرما دیں کہ بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, مٹھائی والے کی دکان پہ گئے یا ٹھیرے والے کے پاس گئے, تو کچھ نہ کچھ اٹھا کے اس کا کھا لیتے ہیں, چاہے وہ مالک دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو. تو کیا اس ان کے لیے کیا حکم ہے؟
اب اس میں اگر مالک دیکھ رہا ہے تو تھوڑی بہت چیز ڈال لی, دو چار دانے پھانک لیے, ایک دانہ اٹھا کر پھانک لیا, اس کا کیا حکم ہوگا؟ آیا یہ عرفن معافی ملے گی اس میں کہ مالک دیکھ رہا ہے اس کو کچھ بھی ناگوار نہیں گزرتا, تو اس میں عرفن معافی. اچھا دوسرا یہ کہ جیسے کہ باہر ملکوں میں ہم گئے تو مجھے تجربہ کہ زیتون شریف کھلا ہوا ملتا ہے وزن سے, تو لینے جاؤ تو وہ چکھاتا ہے, وہ کھاما کا بازو کا چکھاتا ہے, ایک آدھ دانہ دے دے گا اس کو کھا لو. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ وہ تو ہر طرف کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ غلط کر ہی نہیں سکتا, پکڑا جائے اور کھانے والا بھی پکڑا جائے, تو وہ بھی عرفن سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کھا لیا جائے. اسی طرح وہ پھل دے دیتے ہیں بازو کا, پیٹی لینی ہے پھل لینے, میٹھا ہے کہ نہیں, یہ کھا لو تم, تو کھا لیا. تو اس باہر ملکوں میں نظام ایسا ہے کہ وہاں چوری نہیں ہوتی عام طور پہ, وہ ہر طرف وہ مارکیٹیں بڑی ترکیبیں ہوتی ان کی, اور کیمرے فٹ ہوتے ہیں کہ کوئی چوری کر رہا ہے تو وہ چوری کر کے جا نہیں سکتا آسانی سے, اندر گارڈ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. اچھا پھر یہ کہ یہ بھی اس کے ذریعے دیکھتے ہوں گے کہ کون سا ان کا ملازم کیا کر رہا ہے, کہیں سست ہو کر بیٹھ تو نہیں گیا, یہ برابر گاہکوں کو ڈیلنگ کر رہا ہے کہ نہیں, سب دیکھتے ہیں لوگ, تو جہاں کا جیسا عرف. لیکن یہاں تو خاما کا وہ دیکھے نا, سے نظر بچا کر بھی کچھ نہ ٹوکری میں ڈال لیتے, اٹھا کے نظر بچا کر اس طرح چیزیں ڈال لینا جو عرف سے ہٹ کر ہو, یہ تو پھر وہی چوری کی بات ہوئی نا. نظر اسی لیے بچا رہا ہے کہ دیکھ لے گا تو یہ منع کر دے گا بھائی رکھ دو, تو یہ تو چوری ہوئی نا, تو حرام بالکل. اس پر تو ملک بھی ثابت نہیں ہوگی تو حرام قطعی ہو گیا, حرام جہنم لینے والا کام اس طرح, تو کسی کی چیزیں اٹھا کر لے لینا. بعضوں کی مانگنے کی عادت ہوتی ہے, تھوڑا ڈال دو تھوڑا ڈال دو تھوڑا ڈال دو, گوشت لینے جائیں گے تو بولے ہڈی ڈال دو چربی ڈال دو, تو یہ بھی بلا ضرورت سوال نہ کرے, اس کی بھی ممانعت ہے. دہی لیتے ہوں گے تو بولتے ہوں گے تھوڑی ملائی ڈال دو, بولتے ہوں گے شاید, تو عرف سے ہٹ کر اگر ہے تو یہ بھی نہ کیا جائے سوال. اس میں خیر وہ تذلیل والی صورت نہیں ہے, لیکن بہرحال بلا ضرورت سوال نہ کیا جائے. ہم پہلے دودھ لینے جاتے تھے نا, پہلے تازہ دودھ ملتا تھا, اب تو ڈبے ملتے ہیں, پتہ نہیں تازہ ملتا نہیں ملتا, تو وہ دودھ کے برتن پر جھاگ ہوتا تھا, بہت سارا جھاگ. اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے پتا نہیں, جھاگ ہوتا اب بھی ہوتا ہے؟
نہیں وہ تو اب تو فری وہ بنائے ہوتے بڑے بڑے فریج ٹائپ کے, انہوں نے برتن اس کے اندر رکھا ہوتا ہے وہ دودھ.
اچھا اب جھاگ نہیں ہوتا دودھ کے, وہ برتن
جو گرم دودھ بیچتے ہیں نا اس میں ہوتا ہے.
نہیں گرم میں نہیں, تازہ دودھ جھاگ. ہاں تو یہ کیا ہو جیسے اس سے ناپتے ہو دودھ دیں گے, یہ تھوڑا سا جھاگ اتنا سارا دے دیتے ہیں تو بندہ خوش ہو, اتنا سارا جھاگ مل گیا, جھاگ میں ہوتا کیا ہے, ہوا ہی بھری ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے ڈال دیتا ہے لبیک آنے دو, لیکن وہ جھاگ میں ہوتا نہیں نفسیاتی اثر کے سوا شاید کچھ. تو خیر یہ جھاگ ڈال دینا بھی جائز اور اس کو قبول کر لینا بھی جائز, ظاہر ہے وہ اس کا تے تو ہوتا نہیں ہے, اپنی مرضی سے وہ دے ہی رہا ہے گاہک کا دل خوش کرنے کے لیے, نہ اس کو دھوکا کہیں گے کہ ہی جھاگ ہو تو سامنے نظر ہی آ رہا ہے, اور نہ اس کا کوئی مطلب بہت تعلق ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
باپا جان, اگر کسی کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہو اور وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی اولاد میں سے ہو کہے اور کہے کہ میری تمہارے گھر میں قبر ہے, لہذا میرا مزار بناؤ، اس طرح خواب میں زیارت ہونے پر کیا مزار بنانا چاہیے؟
جی نہیں، یہ کام شیطان بھی کر سکتا ہے، جنات بھی کر سکتے ہیں۔ خواب میں دیکھ لیا، وہ بول دیا کہ میرا مزار بنا، تو آپ گھر خالی کر دو گے کیا؟ تو بڑے بڑے پلازوں میں پھر مزارات بن جائیں گے، بڑی بڑی اسمبلیوں میں، بڑے بڑے پرائیویٹ حالوں میں مزار بنا دیں گے۔ کل جا کر بھائی فیضان مدینہ میں ہم کو آ جائے گا، میں تمہارے مکتب میں مزار دے، مکتب خالی کر دوں گا۔ اس طرح مزار نہیں بنتے۔ اولیاء کرام کے مزارات ہو تو سینہ بہ سینہ خبر ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ یہاں ولی اللہ دفن ہے۔ بعضوں نے اس طرح گھروں میں مزار نکالے ہوئے، اور پھر وہ خوب آستانہ سجا ہوا ہے، اور چادریں چڑھ رہی ہیں، عرس ہو رہے ہیں، اور اس کا حسب نصب کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ پتا چلا خواب میں آیا تھا اور یہ مزار ہے۔ اب لگے وہ عرس ہو رہے ہیں، خوب وہ ڈول تاشے اور تمال ہے، گیا نذرانے اور چڑھاوے چڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بعض لوگ پھر اسی کو دلیل بنا کر مسلک اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کیا کرے۔ خواب شریعت میں حجت نہیں ہے۔
جو ایسی قبر ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں کوئی مردہ نہیں ہے، صرف خواب میں بتایا گیا، تو اس کی تو زیارت کرنا حرام، لعنت کی حدیث پاک میں،
حدیث پاک میں لعنت کی ہے ایسی قبر کو دیکھنا، اس کی زیارت کو جانا۔ جعلی قبر بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطلب اپنے ہاتھ میں قانون دیکھ لیں اور خالی کو مشہور کر دے کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کسی ایک آدھ کی بات سن کر، ایک دو کی بات سن کر کہ یہاں کچھ نہیں ہے، تو یہ تو بعض لوگ ہمارے مزارات کو بدنام بھی کرتے ہیں۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ میں ایک کا سنا کہ وہ اعلی حضرت کے مرید ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے، کورنگی کی طرف یاد پڑتا ہے، وہ تھے بزرگ، یہ مسجد کے امام تھے، بوڑھے تھے، تو وہ اعلی حضرت کے مرید تھے۔ اب تو اعلی حضرت کا مرید شاید کوئی بھی زندہ نہ ہو۔ تو ہم نے سنا تو ہم ان کی زیارت کو پہنچے، کہ اعلی حضرت کے مرید ہیں، بچر ہم زیارت کے لیے گئے، تو ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھے۔ امام تھے یہ، ان کے والد صاحب کی زیارت بھی کی جو 115 سال کے بزرگ تھے، بستر پر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 115 سال ان کی عمر ہے میرے والد کی۔ تو انہوں نے دوران گفتگو اپنا ایک قصہ بتایا، کہ وہ نام بھی بتایا کہ فلاں شخص جو تھا مرکز الاولیاء میں، لاہور میں، وہ حضور داتا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ غلط فہمیاں بکتا تھا کہ یہاں کوئی انسان کا مزار ہی نہیں ہے، تم داتا جس کو بولتے ہو، یہاں تو گدھا دفن ہے، نعوذ باللہ، ہوتا دفن ہے، اس طرح بولتا تھا وہ مزارات سے لوگوں کو روکتا تھا، اور مقرر تھا، مائک پر بولتا تھا، مولوی تھا ایک۔ تو یہ بولا کہ وہ اس کی بہرحال وہ بیمار ہوا، بڈھا ہوا، اور اس کا اینڈ کا وقت آیا، مرنے پڑا، وہی مقرر مولوی۔ تو میں نے وہ اعلی حضرت کے مرید فرما رہے تھے کہ میں نے سنا بہت تھا کہ جو اس طرح کے اولیاء کرام کے گستاخ ہوتے ہیں، ان کی مرتے ہوئے شکلیں بگڑتی ہیں، تو میں ذرا دیکھوں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو بولا کسی طرح بھی میں ترکیب سے اس کو دیکھنے چلا گیا، کیونکہ اس کا بالکل اینڈ تھا، سکرات تھی اس کی، میں پہنچ گیا۔ تو وہ بزرگ جو تھے اعلی حضرت کے مرید، وہ قسم کھا کر ہم کو کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کی شکل گدھے جیسی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک داتا حضور کی بارگاہ کا گستاخ تھا، کہ وہاں یہ لوگوں کو مس گائڈ کرتا تھا، گمراہ کرتا تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے، گدھا دفن ہے، مت جاؤ اس درگاہ پہ۔ تو اس لیے میں عرض کر کیا کہ کوئی اگر ایسا بولے تو اس کی باتوں میں نہیں آ رہا۔ جب کسی کی شہرت ہو گئی کہ یہ کسی ولی کا مزار ہے، تو اب تحقیق کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم اس کو ولی مانیں گے، تعظیم کریں گے، ہم کو ثواب ملے گا۔ تو بعض جگہ مزارات ہوتے ہیں اور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسوں کی باتوں میں نہیں آئے، تو کنفرم پتا چل جائے کہ وہ خواب کے ذریعے قبر بنی تھی، یا واقعی کنفرم ہو جائے کہ بھائی 10-20 سال میں یہ قبر ظاہر ہوئی۔ ایسے اس کے علامات کچھ لوگ جب کنفرم کو یہ عالم دین بتائے، علاقے کے معتبر عالم، جس کو لوگ مانتے ہیں, اور وہ فرمائے کہ بھائی یہ جگہ میں نے دیکھی ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے خواب دیکھا اور مزار بنا دیا, تو آدمی چلو اعتبار کرے علماء پر, عوام کی بات نہ مانے, اس طرح سلجھا ہوا آدمی ہو. اب جیسے کہ داتا دربار میں داتا حضور کے قدموں میں بہت سارے دفن تھے, وہ قبرستان طرح کا بنا ہوا تھا, تو ہمارے ایک مبلغ نے مجھے, برسوں کی بات ہے, وہاں میں حاضر ہوا تھا داتا دربار میں, تو بتایا کہ یہ وہ حصہ جو ہے نا بالکل فرش بنا ہوا ہے, نمازیں ہوتی ہیں وہاں بالکل, یعنی کہ پلین فرش ماربل بچھا ہوا یا موزائک ہوا ہوا تھا جو بھی تھا, وہ سب بالکل فرش کی طرح فرش, بولا وہ حصہ جو ہے نا, کیونکہ وہ مرکز الاولیاء میں زندگی گزر گئی تھی ان کی, بولا بچپن میں بھی میں جب داتا حضور کے باغ میں حاضر ہوتا تھا تو اس حصے میں قبرستان تک قبریں تھی, اب یہ قبریں مٹا کر ان لوگوں نے یہاں فرش بنا دیا اوقاف والوں نے, تو جب مجھے پتا چل گیا تو میں اس حصے میں نہیں جاتا تھا, کیونکہ قبریں مٹا کر جو راستہ بنا دیا جائے, فرش بنا دیا جائے, اس پر چلنا حرام ہے, اور یہ بڑے بڑے مزارات پر تقریباً ایسا کیا گیا ہے کہ قبریں مٹا کر وہ راستے بنائے گئے, تو اس لیے اس طرح کے کسی مزار کا معاملہ ایسا نازک ہے کہ پھر جیسے مدینۃ الاولیاء ملتان میں مشہور مزارات ہیں, تو میں یہی کرتا تھا کہ پھر جب مجھے پتا چل گئی نا باتیں تو میں باہر سے ہی سلام کھڑے ہو کر باہر سلام عرض کر دیتا, یعنی اندر قبروں پر پاؤں رکھنا حرام ہے, کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں مطلب قبر بنی ہوئی ہے کہاں نہیں ہے. خود داتا صاحب کے قدموں میں ایک دیوانہ سویا ہوا ہے, اور ان کی مہربانی اوقاف والوں کی کہ انہوں نے قبر کی علامت بنا دی ہے, بالکل بنائی ہے, جو ہے نا چوکور بنایا ہوا ہے, اس پہ کھڑے ہو کر ہار چڑھاتے ہیں, پھول ڈالتے ہیں مزار پہ, معاذ اللہ, یہ کوئی اللہ والا ہوگا کوئی دیوانہ ہوگا جس کو داتا حضور کے بالکل قدموں کی سیدھ ملی ہے, کوئی ہے نا قریبی مقبول ہوگا داتا حضور کا, بلکہ کوئی ہو سکتا ہے ولی اللہ ہو وہ بھی, کہ ان کی قبر کو اس طرح انہوں نے کر دیا ہے, معاذ اللہ, تو یہ حرام ہے اس طرح مسلمان کی قبر پر کھڑے ہونا, یعنی کم از کم نشان سامنے نظر آئے لوگ اس پہ کھڑے ہوتے. بہاء الدین زکریا ملتانی کے مزار پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارا حصہ جو اس پہ باقاعدہ کئی جگہ پر وہ لفظ خالی خدائی کا قبر لکھا ہوا ہے, لوگ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کوئی ان کے خاندان والے پہنچتے ہوں گے کہ ہمارے پردادے کی یہ قبر ہے, کہ کیوں تم نے توڑ ڈالی, تو ہاں بھائی ٹھیک ہے لکھ دیتے ہیں, ہم نے قبر لکھ دیا ہوگا, اور بہت ساری اوپر نہیں بھی لکھا ہو تو اس طرح وہ اس ٹکڑے میں بھی میں نہیں چلتا تھا, ڈرتا تھا میں یہاں سے نکل جاؤں وہاں سے نہیں, یار سب جگہ ایسا لگتا ہے قبریں ہوں گی, اور اگر شبہ بھی ہو شک بھی ہو کہ یہاں قبریں مٹا کر راستہ نکالا گیا ہوگا تب بھی حرام ہے اس پر چلنا, تو یہ عام قبرستانوں میں بھی راستے نکالے جاتے ہیں عموماً ہمارے یہاں, اور مزاروں پر بھی ایسا ہوا ہے, یہ تو دیکھی بھالی بات ہے, دل بھی جلتا لیکن اپنا سکہ نہیں چلتا, اپنی بات نہیں چلتی, کیا کر سکتے, اوقاف والوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کیا کریں, ان کو چاہیے کہ قبروں کی حرمت بحال کریں, کوئی نہیں بولتا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا آپ کے یہ کارنامے, کیا فرشتے آپ کی حرکتیں نوٹ نہیں کر رہے بھائی, یوں اور یہ سہولتیں زائرین یہ وہ, بھائی زائرین کی حاضری زیادہ سے زیادہ مستحب کام ہے, ایک مستحب کام کے لیے حرام کام تم کر کے ان کو راستے کیوں بنا کر دیتے ہو, یہ اس پر چلیں گے تم نہیں بھی چلو گے تو پھنس جاؤ گے آخرت میں, اگر تمہیں تنخواہ اسی کی ملتی ہے یہ کرنا پڑے گا تو دوسری نوکری کرو, ایسی نوکری بھی ناجائز ہو جائے گی جس میں حرام کام کرنے کے لیے مجبور کیا جائے, خدا کا خوف کیجیے کوئی بھی ہو, میں تو مطلب کہ مدنی چینل کے ذریعے سب کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, اب اس پہ ناراض ہوتے ہیں تو آدھی روٹی کم کھائے اور کیا, اگر کوئی قانون میں سزا ہے تو میں حاضر ہوں, مجھے کھڑا کر دیں انشاءاللہ, میں کتابیں کھول کر عرض کر دوں گا, علماء کو ساتھ لے کر پیش کر دوں گا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے یوں یوں لکھا ہے, میں تو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا قانون بنا ہوا ہو ملک میں کہ جو بھی مزار کے ارد گرد قبریں اس کو توڑ پھوڑ کر راستہ بناؤ اور فرش کر دو, یہ بعض افسروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی نادانی یا جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا, اگر ایسا قانون بنا ہوا ہے تب وہ بھی غلط ہے, غلط کو تو غلط تو غلط تو کہیں گے نا اپنے, اس میں کیا مطلب ہے, نہیں حرج ہے. ٹھٹھا شریف میں میں ایک ایک دو بار گیا ہوں, پھر جب میں نے دیکھا نا کہ بالکل قبریں ادھوری ادھوری نظر آ رہی تھی اور یہ پگ ڈنڈیاں بنی ہوئی, بھاگ گیا میں نے کہا میں آئندہ نہیں جاتا بھائی, وہاں اپنے یہیں سے سلام عرض کر دیں یہی بہت ہے. ہاں کیا کریں کیسے جائیں یار, مزار شریف کی حاضری مستحب ہے, ایک ثواب کا کام ہے, فضیلت کا کام ہے, لیکن قبروں پر پاؤں رکھ کر چلنا حرام ہے. تو ایک مستحب کام کے لیے حرام کام کی اجازت کیسے ملے گی؟ اب تو ہو سکتا ہے پکی سڑکیں بن گئی ہوں گی, تو سڑک کوئی انہوں نے بادلوں سے اتاری ہوگی, جس کو رکھ دیا ہوگا اوپر, سڑکیں کہاں سے لائیں گے؟ راستہ وہی تھا جو میں نے دیکھا تھا بہت سالوں پہلے, اب اس کو ہو سکتا ہے مزید قبروں کو شہید کر کے روڈ بنا دیا ہوگا, گاڑی وہاں تک جاتی ہوگی, خدا بہتر جانے. جو میں نے راستہ دیکھا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. حالات بہت بہت مطلب بگڑ چکے ہیں, یعنی مذہبی کاموں میں بھی اس طرح کی مداخلتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. دیکھیے کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, میں مزار پر جانا ناجائز نہیں بولتا, قبروں پر چلنا ناجائز بول رہا ہوں. اگر کسی جگہ ایسی ایسے مزارات ہیں یا قبروں کو توڑ کر شہید کر کے راستہ نہیں نکالا, وہاں جا سکتے ہیں. جیسے کہ بے شمار مزارات ہیں جہاں راستے ہیں اور کوئی مزار وہ قبریں شہید نہیں کی گئیں, وہاں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر ایسا راستہ ملتا اس جگہ کے جہاں واقعی پہلے قبریں تھی نہیں اور مزار پر حاضری ممکن ہے, تو وہاں بھی حاضری دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, ہاں پیار ہے, ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے.
دیکھیے جو قبریں مٹا کر مزارات اولیاء کے گرد راستے جنہوں نے بنائے بھی ہوں تو وہ اولیاء کے گستاخ نہیں کہلاتے. اولیاء وہ تو مزار کی مزید حاضری کے لیے راستے بنا رہے کہ ولی کے مزار میں لوگ آئیں, ان کو گستاخ اولیاء نہیں کہتے. بلکہ وہ کام جو مزار کو قبروں کو مٹانے کیا وہ حرام ہے, ایک گناہ کر رہے ہیں, ولی کی گستاخی اس کو نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میں پوسد سے, پوسد مہاراشٹر ہند سے, اقبال احمد سیاسی اتاری. باپا کی خدمت میں میرا سوال ہے, پسے دعوت اسلامی مبلک مدنی چادر کو ہمیشہ اول رکھتے ہیں, یہ ہمیشہ اوڑھنا کیسا؟ کیا یہ عورتوں کی مشابہت تو نہیں ہوتی؟ یہ میرا سوال ہے.
عورتوں کے بھی دو ہاتھ ہیں, میرے بھی دو ہاتھ ہیں, آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں, تو عورتوں کی مشابہت تو ہے نا, ان مانو کر تو نقالی ایک جیسا ہونا. تو چادر اوڑھتے ہیں کیا امام میں پر سر پر اوڑھتی ہیں چادر امام باندھ کر اس طرح ادھورے سر پہ سفید رنگ کی؟ تو یہ عورتوں کی مشابہت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامے پر چادر شریف اوڑا کرتے تھے, البتہ کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ دو چادروں میں ملبوس رہتے تھے, زیادہ تر آپ نے دو چادروں میں ہی رہتے تھے, کرتا پاجامہ تو پہننا ثابت نہیں ہے, تیبند باندھتے تھے, وہی چادر کا ہی تیبند ہوتا نا, تیبند باندھتے تھے, اور وجود مسعود پر بھی بدن اطہر پر بھی چادر مبارک وہ بوسے لیا کرتی تھی, لپٹی رہتی تھی. تو وہ سر اطہر سے امام شریف سے آپ لے آتے تھے اس کو چادر کو. اب ہم نے چونکہ یہ کرتا بھی پہنا ہے, شلوار بھی پہنا ہے, اندر بنیان بھی کیا ہے, بنیان بھی ہے نا, یہ سب نئی چیزیں, جس کی میں مثالیں دیتا ہوں, جشن ولادت اگر نیا ہے تو یہ سارے لباس بھی ہمارے نئے ہیں, سرکار سے ثابت تو نہیں ہے, تو یہ سب ہپ ہپ, تو پھر یہ جشن ولادت میں کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ شیطان کے کیوں مسوسے میں آتے ہو یا پیٹ میں کوئی درد اور ہے؟ دیکھ لیں اس کو. تو بہرحال یہ کہ چادر سر اقدس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کی بھی ثابت ہے, سر اقدس سے چادر بزرگوں میں بھی سلسلہ رہا ہے, اب بھی کئی مشائخ ہیں علماء جو سر سے چادر اوڑھتے, تو اس لیے عورتوں کی مشابہت والا حکم ان پر نہیں لگے گا. ہاں اب چونکہ ہم نے کرتے اور یہ پاجامے اور پہن رکھے اور امامہ تو اس پر اب سر سے چادر کو اوڑھنا اب اس کو سنت نہ کہا جائے کیونکہ دو ہی چادریں ہوں اور اب چادر سر سے اوڑھی نہ تو وہ تو سنت سے ثابت ہے. لیکن ان سلے ہوئے کپڑوں پر چادر اوڑھنا یہ ظاہر ہے کہ اس کو سنت کیسے کہیں گے کہ کوئی روایت نہیں ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتے کرتا بھی پہنا اور اس کے اوپر پھر چادر مبارک اوڑھی. ایسی روایت میری نظر سے گزری نہیں کوئی. اگر کسی کی نظر سے گزری ہو تو میری رہنمائی فرما دے. تو سنت سرکار کی نسبت کرنے کے لیے دلیل چاہیے اور اگر ایک آدھ بار عمل کیا بھی ہو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تب بھی اس کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے. سنت کی بھی الگ تعریف ہے. سنت قولی ہوتی ہے, سنت فعلی ہوتی ہے, سنت تقریری سنت بھی ہوتی ہے. کسی عمل کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کو باقی رکھا ہے نا, اس کو سنت تقریری کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام فیاض عطاری سیالوی کابینہ پنجاب سے. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنا ظاہر سنوارنے کی بجائے اپنے باطن سنوارنے کی کوشش کریں, اور کئی لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے ظاہری طور پر دیوانے نظر آتے ہیں باطن میں کچھ نہیں. باپا جان اس طرح کہنا کیسا؟
قرآن میں بھی وہ دل پر کسی کے حکم لگانے کا منع فرمایا ہے. جیسے کسی کو ریاکار کہنا تو ریا کا تعلق تو دل سے, ہم ریاکار نہیں کہہ سکتے نا کسی کو. یہاں بھی ریاکار والی ہی بات ملتی جلتی ہے کہ وہ بولتے تم لوگ سب ظاہر میں یہ سب کرتے ہو, تمہارا دل باطن یوں ہے. تو اب یہ ایسا کوئی چار نظر والا چار آنکھوں والا کہاں سے آئے گا جس کو جس نے دل کا پڑھ لیا دل کو باطن خراب ہے, اس کا دماغ خراب ہے جیسا کہتا ہے. اولیاء کرام ایسی باتیں تھوڑی کرتے. تو اولیاء کرام اگر ایسی باتیں کرے بھی تو وہ ان کی پھر نیکی کی دعوت پر مبنی ہوتی, اصلاح بھی کرتے. یہ خالی خالی تنقیدیں کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے. داڑھی بھی دل میں رکھے آدمی دل میں, پھر امامہ دل میں پہنے, نماز بھی مسجد میں جائے گا تو ظاہر طور پر سب کو نظر آئے گا تو یہ بولیں گے نماز بھی دل میں پڑھ لو, تو پھر ایسوں کو پھر ہم اپنے قبرستان میں بھی اندر نہیں گھسنے دیں گے. کہ جو بولیں گے خالی نماز دل میں پڑھ لو, یہ کیا مسجدوں میں ظاہر میں آ کے نمازیں پڑھتے ہو, ایسا مرتد ہو جائے گا نا. تو اس کو اپنے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو نماز کی فرضیت کا جو یہ ظاہری ارکان سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا انکار کرے. قرآن حدیث سے یہی ثابت ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں نماز. اب ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن بہرحال جو بیان کیا گیا وہ تو قرآن حدیث کے مطابق ہے نا کہ ظاہری اعضاء کی نماز پڑھی جائے گی, دل کے اندر خالی نماز نہیں پڑھتے. دل کا خشوع اپنی جگہ پر وہ ہونا چاہیے, مگر خشوع و خضوع مستحب ہے, نہ بھی ہو تو نماز ہو جائے گی.
15-12 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کا یہ جز ہے. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ترجمہ کنز الایمان, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ اچھا نہیں کرتے, اور مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اس سے ظاہر ہے. ایسوں کو توبہ کرنی ہوگی, اور جس کو کہا کہ تیرا باطن گندا ہے ظاہر کی اصلاح کر, تو یہ اس سے معافی بھی مانگ کر اس کو راضی کرنا پڑے گا. توبہ 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 استغفر اللہ.
فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے, ایک بزرگ ہیں امام رزوق رحمۃ اللہ تعالی, ان کے حوالے سے یہ قول ذکر کیا ہے کہ ان الظن الخبیث ینشا من القلب الخبیث, کہ ظن خبیث قلب خبیث سے پیدا ہوتا ہے.
خبیث بدگمانی خبیث دل سے نکلتی ہے جس کا دل ہی خبیث ہے, اور وہ بھی ہے نا النفاق یورث الاعتراض. ایک مقولہ یہ غالباً کہ منافقت اعتراض کو جنم دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ میت کو کفن دینا فرض ہے یا نہیں؟
کہ کفن اور غسل اور نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. جن جن کو پتا چلا ان میں سے اگر کچھ لوگوں نے کام کر لیا تو سب پر سے فرض ساکت ہو گیا، اور کسی نے نہیں کیا تو جن جن کو پتا چلا تھا وہ اس میں گناہگار ہوں گے، تاریخ فرض ہوں گے. کفن یہ تھوڑی کہ کورے لٹے کا اتنا بڑا بڑا قیمتی کفن لائے اور اتنا بڑا بڑا ہو، اتنا زائد کپڑا بھی اس کے ساتھ دفن کر دے، اور اسراف اور اس طرح تزہی مال، اس کے ناپ کا کفن ہو جو مسنون طریقہ سنت کے مطابق کفن ہو، اتنا ہو کہ وہ بند جائے دونوں طرف سے ڈوری. بہت اضافی کپڑا ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ قداور ہوتا ہے تو پورا ہو گیا، اور چھوٹے قد کا ہوتا ہے کپڑا بچ جاتا ہے، تو یہ اضافی کپڑا دفن کرنے کی اجازت نہیں، اس کو کاٹ دے، کاٹ کے واپس رکھ لے، یا پھر اس سے چھوٹے قد کے لیے بڑا کفن تیار نہ لے. تو چھوٹا کپڑا بھی ایک طرح سے وہ کٹ پیس بھی اتنا پھر اس کی قیمت نہیں رہتی، تو تھان سے پھر کاٹے اس کو، کٹوائے، کسی طرح بھی یہ ترکیب کرے، پیسے بچائے. شرن مطلب یہ حکم ہے کہ بلا ضرورت اتنا کپڑا نہ ڈالے کہ جو ضائع ہو جائے. جیسے وہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، امام کے لیے ٹکڑا لاتے ہیں، شاید اس کو بھی کیا کرتے ہیں پتا نہیں، وہ استعمال نہیں کرتے شاید، اور اسی طرح اڑاتے ہیں جو کپڑا میت کو، غالباً اس کو بھی استعمال نہیں کرتے ہوں گے. اب اگر رائے خدا میں دے دیتے ہیں اور سارے وارثوں کا اس میں مل جل کر اتفاق ہے، وہ کپڑا مرحوم کا اور دے دیتے ہیں ثواب کے لیے، صحیح ہے. اگر نابالغ ہے اس میں تو وہ اجازت بھی اس کی نہیں چلے گی، نابالغ اجازت دے دے تب بھی. یہ گھڑے برتن یہ وہ سب مطلب پھینک دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ میت کی ترکیب کرنے میں، اس کی تدفین کرنے میں، اس کے غسل دینے میں، کفن کرنے میں، بس ایسے گناہوں کا راج ہے کہ شیطان نے بالکل یعنی کہ معلومات ساری ہم کو مطلب سے محروم رکھا ہے اسلامی معلومات سے، کتابوں میں سب لکھا ہوا لیکن ہم پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. مدنی وصیت نامہ میں بھی یہ تدفین کا، تکفین کا، کفن دینے کا اور یہ لکھا ہوا ہے، بہار شریعت کے چوتھے حصے میں اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب پڑھے کون، پڑھے تو یاد کون رکھے، حافظہ کہاں رہا اتنا. تو ایسے موقع پر کیا کہ وہ آدمی میت ہو جائے تو ان کتابوں کو اثر نو دیکھ لے کہ بھائی کیا کیا کرنا ہے، تو بھائی یہ کرنا ہے. یادداشت پر بھروسہ نہ کرے گا آدمی، بھول جاتا ہے. میں بھی کبھی کبھی غسل میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں بھی جب دیکھ لوں ذرا کہ یار اپنے کوئی بھول نہ ہو جائے، تو پھر وہ اپنے ترکیب بنائے کتاب رسالے کو دیکھ کے، وہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکبر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے امیر اہل سنت صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ جنازے کو یعنی مردے کو نہلاتے وقت اگر اس کے جسم میں کوئی چیز دیکھا جائے، یعنی کیڑا وغیرہ اگر لگ گیا ہو، تو اگر ہم دوسرے کسی کو اس بارے میں بتائیں تو کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا، یا اس کے بارے میں ذرا بتا دیں.
بتانے کی مصلحت ہونی چاہیے. ویسے یہ ہے کہ امین ہو، جو غسل دے وہ امین ہو کہ اس میں کوئی ایسی عیب دیکھے تو وہ لوگوں پر ظاہر نہ کرے، لیکن بتانے کی حکمت ہو کہ جیسے یہ بد مذہب تھا، بد عقیدہ تھا، یا کوئی بد عمل تھا یہ ایسا کہ جس سے لوگوں کو عبرت ہو، تو اس نیت سے بتائے کہ لوگوں کو عبرت ہو، تو یہ بتانا جائز ہے. اور اگر خوبی دیکھی، خوشبو اٹھی اس سے، یا کوئی نور اس نے چمکتا دیکھا، یا مسکراہٹ دیکھی، تو یہ لوگوں پر ظاہر کرے، جبکہ وہ جس کو دیکھا وہ مسلمان ہو. خوبی دکھا دے، ظاہر کر دے مسلمان کی. ہاں غیر مسلم میں ایسی چیز اگر دیکھ بھی لی تو لوگوں کو نہ بتائے کہ لوگوں کے ایمان متزلزل ہوں گے، کیونکہ ایسے شعبد شیطان بھی دکھا تو سکتا ہے نا، بہت کچھ کر سکتا ہے شیطان. ہاں دیکھ لیا کوئی ایسی چیز تو آپ تھوڑی کہ غیر مسلم حق پر ہو گیا یا ان کا مذہب حق پر ہو گیا. ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ایک آدمی ایک غیر مسلم کا، یعنی کہ یہ اخباروں میں، اور میں نے تو خیر اور اس سے بھی زیادہ کا پڑھا، لیکن ایک کا چھ دن والے کا تو یاد ہے مجھے، اب قبر کے اندر چھ دن بند رہا تھا وہ زندہ، پھر قبر کھود کے اس کو نکالا تو زندہ تھا، غیر مسلم تھا. تو یہ استدراج ہے اور کیا. تو یہ تھوڑی کہ اس کا مذہب ہم قبول کر لیں گے، معاذ اللہ. تو مسلمان ہیں ہم، تو اول آخر مسلمان ہیں، ہمارا رواں رواں مسلمان ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی ہمیں ایمان سے نہیں ہٹا سکے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اپنے اوپر ناز نہ کرے کہ میں پکا ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ میں پکا ہوں، اللہ کی رحمت ہے کہ میں پکا ہوں، اور میرا ایمان اتنا کچا نہیں ہے کہ میں ادھر دیکھوں تو ادھر لڑک جاؤں، ادھر دیکھوں تو ادھر لڑک جاؤں، اس کا بیان سن لوں، اس کا خطاب سن لوں کہ اپنے کو کچھ نہیں ہوتا میں پکا ہوں. پھر شیطان کا دھوکہ ہی ہے، پھر کسی کی بھی کہ سب کی سنو، کرو اپنی نہیں ہے یہ غلط، صرف اپنوں کی ہی سنو. ہم تو دعوت اسلامی والے، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا بس، جاری رہے گا.
میں عبد الحمید یوسفی، سابقہ نائب صدر کراچی بار ایسوسی ایشن اور موجودہ مسیحا انٹرنیشنل کا چیئرمین ہوں، اور آج میں یہاں پر مدنی چینل کے سامنے موجود ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اور مجھے حضرت کے اس مدنی چینل کو جو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ چینل جو ہے اس کے چینل کے توسط سے وہ لوگ جن کو نالج نہیں ہے، اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اسلام ہمارا بہت آسان مذہب ہے، اس کو ہمیں لوگ مختلف انداز میں مختلف قیاس آرائیاں کر کے حدیث احادیث اور قرآن کی روشنی کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے مدنی چینل احادیث کے مطابق اور قرآن و سنا کے مطابق اعلی حضرت اپنے درس دے رہے ہیں، اور یہاں کے تمام جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی یہاں کے اسلامی بھائی ہیں جو پاکستان کے کوچے کوچے میں جا کے درس دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اجر عظیم اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مدنی چینل کو دن اور رات ترقی نصیب فرمائے. اور ایک اور بات مجھے پسند آئی کہ یہاں جو ہے مختلف شعبہ جات میں جا کر ان کے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بتائیے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، اور پھر اس مسئلے کو ریکارڈ مدنی چینل کرتا ہے اور پھر حضرت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کا جواب تفصیل سے جواب دیتے ہیں. اور ایک چیز اور مجھے بہت اچھی لگی کہ موٹی موٹی اور زخیم کتابیں پڑھنے کا لوگوں کے پاس اس دور میں ٹائم نظر نہیں آتا، لیکن یہ مدنی چینل کے حوالے سے اور پلس یہاں پر فیضان مدینہ کے حوالے سے جو فیض چھوٹی چھوٹی چند صفوں پر مشتمل کتابوں پر رسائل پر دیا جا رہا ہے، تو وہ بھی قابل تحسین ہے کہ اس سے لوگ جو ہیں بہت آسانی سے اپنے مقصد کی چیز کو حاصل کر رہے ہیں، اور وہ مقصد کی چیز اسلام سے قربت ہے، اور وہ قربت حاصل ہو رہی ہے. تو یہ قربت جو ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم جو اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے اب دور نہیں رہیں گے، اب قریب آ جائیں گے، اور قریب اس قدر قریب آ جائیں گے کہ ہر طرف اسلام کا نام ہوگا اور ہم ہوں گے، اور جو باطل ہم سے دور جائے گا، شیطان ہم سے بھاگ جائے گا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. مدنی چینل دن رات ترقی کرے.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا